الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رمضان المبارك میں سورہ آل عمران کی اس آخری آیت پر بیان شروع کیا تھا اور وہ رمضان کے بیانات میں مکمل نہیں ہو سکا, تو خیال ہے کہ پہلے اسی کو مکمل کرنے کی کوشش کر لی جائے, کیونکہ جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالی نے اس مختصر سی آیت میں حکم دیا ہے, اللہ تبارک و تعالی اگر ان کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس میں چار حکم دیے گئے ہیں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے, یعنی اہل ایمان سے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے چار حکم دیے گئے ہیں. ایک حکم ہے اصبروا, صبر اختیار کرو. دوسرا ہے صابروا, جس کے معنی ہے کہ صبر پر, ایک دوسرے سے صبر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اور تیسرے ورابطو, اور اپنے آپ کو باندھ کر رکھو. اور چوتھے واتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. تو ان چار کاموں کے نتیجے میں لعلکم تفلحون, تم کو فلاح حاصل ہوگی. تو انہیں چار باتوں کی کچھ تشریح کرنی شروع کی تھی, لیکن جو پہلا حکم ہے صبر کا, اسی پر بات ختم ہو گئی تھی اور وہ بھی پورا بیان نہ ہو سکا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ صبر کی اگر حقیقت سمجھ میں آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں تو سارا دین اس میں سمٹ آتا ہے. کیونکہ صبر کے معنی یہ ہے کہ آدمی ناگوار اپنے جس بات کو طبیعت ناپسند کر رہی ہو, یا جس کو دل نہ چاہ رہا ہو, یا جس پر ناگواری ہو رہی ہو طبیعت کو, تو طبیعت کے خلاف طبیعت کو مجبور کر کے وہ کام کیا جائے. یہ ہے صبر کی حقیقت. عربی میں جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں حبس النفس علی ما یکرہ، یعنی اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا اس چیز پر، نفس کو باندھنا جس کو نفس ناپسند کرتا ہے، اس کو صبر کہتے ہیں. اور جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. صبر طاعات پر بھی صبر ہے، معصیتوں سے بھی صبر ہے، مصیبتوں پر بھی صبر ہے، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ کوئی عبادت کرنے کو دل نہیں چاہ رہا مگر زبردستی کی جائے، کوئی گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے مگر زبردستی اپنے آپ کو اس سے روکا جائے، کسی مصیبت پر واویلا کرنے کو دل چاہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ معاف کرے شکوہ پیدا ہو رہا ہے تو اپنے نفس کو اس بات پر روکا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ درست ہے چاہے مجھے کتنا ہی ناگوار ہو رہا ہو. یہ صبر ہے. تو یہ ساری چیزیں اس بات پر ہیں کہ نفس، اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر کچھ خواہشات پیدا کی ہیں اور ان میں سے کچھ خواہشات جائز ہوتی ہیں، کچھ ناجائز ہوتی ہیں. تو جائز خواہشات پر عمل کر لینا اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، ہر انسان کے لیے اس کے مواقع رکھے ہیں، اس کو حلال بھی قرار دیا ہے. لیکن جو ناجائز خواہشات ہیں ان کو دبانے اور ان کو مٹانے اور ان کو پامال کرنے کا حکم ہے، اور اسی پر جنت کا وعدہ ہے. چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى، کہ جو آدمی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کو ہوا سے، یعنی خواہشات، ناجائز خواہشات سے روکے تو اسی کو، اسی کا ٹھکانہ جنت ہے. تو جنت جو ہے وہ صلہ ہے در حقیقت اپنے نفس کے خلاف کام کرنے کا. نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا مگر نماز پڑھ رہا ہے آدمی، گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے مگر گناہ سے رک رہا ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے تو اس پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے مگر آدمی شکوہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے. یہ ساری، تو سارا دین اسی میں آ گیا صبر کے اندر. اگر یہ بات اللہ تعالیٰ ذہن نشین کر دے تو بس سارے دین کے اوپر عمل آسان ہو جاتا ہے. تو اس میں جو پہلی قسم ہے صبر علی الطاعۃ، میں نے ذکر کیا تھا کہ جتنی بھی طاعات ہیں، عبادات ہیں، ان کو بسا اوقات طبیعت سستی کرتی ہے، دل نہیں چاہتا مگر آدمی زبردستی اپنے آپ کو اس طاعت میں لگائے تو اس کو صبر علی الطاعۃ کہتے ہیں. اور ہر انسان کے ساتھ یہ صورتحال پیش آتی ہے، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، صدقات میں، ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت میں، جو معمولات اپنے مقرر کیے ہیں تلاوت کے، ذکر کے، تسبیح کے، بسا اوقات انسان کا دل اکتانے لگتا ہے، سستی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی اور کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے. لیکن وہی امتحان ہے بندے کا کہ آدمی اس وقت میں سستی کا مقابلہ کرے. تو حضرت حکیم الامت قرن صلی اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ مقولہ میں نے بار بار سنایا ہے اور بار بار سنانے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے، کہ جب کسی طاعت کے ادا کرنے میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے، اور جب کسی معصیت سے رکنے میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس معصیت سے رکے. اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے مضبوط ہوتا ہے اور اسی سے ترقی کرتا ہے. جب بندہ اللہ کے خاطر اپنے خواہشات نفس کو پامال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ اس نے میری خاطر اپنے خواہشات نفس کو پامال کیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے. اور یہ جس طرح یہ حضرت حجی مرمت صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات, ایک اور قسم بیان فرمائی ہے صبر کی. ایک تو ہے صبر الطاعۃ اور ایک ہے صبر فی الطاعۃ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ نماز کو دل نہیں چاہ رہا تھا مگر آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے, یہ تو ہے صبر الطاعۃ, کہ دل چاہ رہا تھا کہ بھاگے کسی اور کام میں مشغول ہوں لیکن آپ زبردستی کر کے چلے گئے. مجلس جمی ہوئی تھی, دل باتیں ہو رہی تھی, گپ شپ ہو رہی تھی, اس میں دل لگ رہا تھا, اذان کی آواز آئی, دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اور اس مجلس میں بیٹھیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے منادی کی آواز سن کر آپ چل پڑے اور جا کر نماز میں شریک ہو گئے, یہ تو ہے صبر الطاعۃ. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے صبر فی الطاعۃ, یعنی جب طاعت شروع کر دی نماز تو اس میں صبر کرنا یہ ہے کہ دل تو ادھر ادھر بھاگ رہا تھا, خیالات ادھر ادھر جا رہے تھے اور انسان کا نفس یہ چاہ رہا تھا کہ چل بھائی تو نے مجھے باندھ کے لے تو آیا یہاں پر, لیکن جسم تو تیرا کھڑا رہے اور خیالات تیرے بھٹکتے رہے ادھر سے ادھر اور دنیا بھر کی باتیں سوچ, چل تو نے لا کے مجھے کھڑا تو کر دیا اور ہاتھ بھی بندوا دیے, منہ بھی قبلے رخ کی طرف قبلے کی طرف کر دیا, اب جو امام پڑھ رہا ہے پڑھتا رہے, وہ جانے اس کا کام جانے, اور تو جو ہے وہ ادھر ادھر کے خیالات میں بھٹکتا رہے, نفس یہ چاہتا ہے. تو اس وقت میں اس نفس کے خلاف اپنے دھیان کو, اپنے توجہ کو, اپنے فکر کو نماز کی طرف لانا, یہ صبر فی العمل, صبر فی الطاعۃ ہے. یہ بھی نفس کو تو ناگوار ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے جو خیالات آ رہے ہیں دماغ میں وہ آتے رہے, لیکن اس کو زبردستی لانا, بار بار باندھ کے لانا کہ نہیں بھائی وہ بات نہیں سوچیں گے اور نماز کو سوچیں گے, جو الفاظ میں زبان سے نکال رہا ہوں یا جو امام کی زبان سے نکل رہے ہیں ان کی طرف دھیان لگاؤں گا, ان کی طرف دھیان لگاؤں گا. تو یہ صبر فی الطاعۃ ہے اور اس کا راستہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو زبردستی کر کے خیالات کو لا کر متوجہ کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ جل جلالہ کے دربار میں کھڑا ہوں, لہذا صبر و سکون کے ساتھ کھڑا رہوں, حرکتیں اس میں نہ ہوں, اور جو الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں یا امام کی زبان سے نکل رہے ہیں ان الفاظ کی طرف دھیان دوں. اس میں ہوگا یہ کہ آپ نے ایک مرتبہ صبر کر کے اور دھیان کو نماز کی طرف متوجہ کیا, ہو گیا متوجہ, تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی خیال خود بخود آ جائے, خود بخود جو آ گیا غیر اختیاری طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے, لیکن جب خود بخود آ گیا پھر جب تنبہ ہو کیوں ہو میں تو بھٹک گیا, تو پھر دوبارہ اسی طرف آ جاؤ, پھر بھٹک جائے پھر آ جاؤ دوبارہ, یہ جو کوشش کر رہے ہو کہ خیال بھٹک رہا ہے مگر تم اپنے آپ کو باندھ کر لا رہے ہو اس خیال کہ یہ صبر فی الطاعۃ ہے اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ہے. چاہے ساری زندگی اسے میں گزر جائے کوئی پرواہ کی بات نہیں, ساری زندگی بھی گزر جائے لیکن آدمی اس کوشش کو نہ چھوڑے, اپنے اختیار میں جو عمل ہے اس کو نہ چھوڑے, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بھی خوشو میں لکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. لیکن کوشش نہ چھوڑے, یہ تحیہ رکھے کہ اگر بھٹک بھی گیا میں خود بخود بھٹک گیا تو میں واپس آؤں گا اور واپس اس طرف دھیان کروں گا, اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے کا تصور کروں گا, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا تصور کروں گا. یہ بار بار یہ عمل کرتا رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ بار بار جب بندہ کوشش میں لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر ایسا کر دیتے ہیں کہ اکثر اوقات کم از کم اس کے صحیح دھیان کے ساتھ گزرتے ہیں، اکثر اوقات میں اس کو خشوع حاصل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع حاصل ہو جاتا ہے، اور ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ پھر مکمل ہی نماز اول سے لے کے آخر تک جب عادت ڈالی اور مشق کی تو مکمل نماز بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سامنے خشوع کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے، مگر کوشش کرنا شرط ہے، اسی کوشش کا نام صبر ہے، یہ صبر فطرہ ہے اس کا نام۔ تو غرض سارے دین کا جو بھی حکم ہے اس کو پر عمل کرنے کے لیے اکثر اوقات صبر کی ضرورت پیش آتی ہے، اس میں گناہوں سے بچنا بھی شامل ہے، اس میں طاعت کا انجام دینا بھی شامل ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ صبر علی المصیبہ ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بنائی ہے، یہ رنج بھی ہے اس میں، خوشی بھی ہے، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، وہ جگہ جہاں راحت ہی راحت ہو، خوشی ہی خوشی ہو، وہ تو صرف جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے۔ لیکن یہاں جب تک ہو تو اس وقت تک غموں سے اور تکلیف سے نجات مکمل طور پر ممکن نہیں، کچھ نہ کچھ غم آتا رہے گا اور کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی رہے گی۔ کہتے ہیں وہ غالب کا شعر ہے کہ قید حیات و رنج، قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو موت سے پہلے یہ جنت میں جب تک نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچتی رہتی، اس تکلیف کو چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں آزماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی بھوک کی تکلیف آ جائے گی، کبھی کوئی خوف طاری ہو جائے گا، کبھی کوئی تمہارے عزیز و قریبوں میں سے چل بسے گا، کبھی تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی، کبھی تمہاری پیداوار میں کمی آ جائے گی، یہ سارے کے سارے واقعات ہم دیتے رہیں گے، ان کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں کہ اس موقع پر تم کیا کرتے ہو۔ اگر اس موقع پر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ میں ہی رہ گیا تھا اس مصیبت کے لیے مثلا اعوذ باللہ، تو اللہ بچائے یہ بے صبری ہے اور یہ آزمائش میں ناکامی ہے۔ لیکن اگر یہ کہو کہ چاہے یہ تکلیف کیسی بھی ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی حکمت بالغہ کے تحت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکمت سے یہ فیصلہ فرمایا، میں اس فیصلے پر راضی ہوں، اگرچہ دل میں مجھے صدمہ پہنچ رہا ہو، اگرچہ دل میں تکلیف ہو رہی ہو، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، مجھے تقدیر کا کوئی شکوہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں۔ اور ہمارے حضرت والا حضرت حکیم العلماء قدس اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس صبر کو حاصل کرنے کے لیے اس بات کا مراقبہ فائدہ مند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، حاکم بھی ہے، ان کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اور حکیم بھی ہے، یعنی کوئی کام ان کا حکمت سے خالی نہیں، اگرچہ بظاہر ہمیں حکمت نظر نہ آ رہی ہو، بظاہر ہمیں حکمت کے خلاف نظر آ رہا ہو، لیکن ایک نہ ایک حکمت اس کے اندر موجود ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام جو تھے وہ تکوینی پیغمبر تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، سب مسلمانوں نے شاید سنا ہوگا قصہ کہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی والوں نے بغیر کسی اجرت کے، بغیر کوئی کرایہ لیے ہوئے سوار کر دیا، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ دیا، اس پر شگاف کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام چیخ اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ساری کشتی کا جو آپ نے سوراخ کر دیا ہے تو پانی اندر آئے گا، ساری کشتی ڈوب جائے گی، سب ہلاک ہو جائے گی، تو دیکھنے میں کوئی حکمت نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ چیخ اٹھے۔ آگے بڑھے تو اس سے زیادہ خطرناک کام یہ کیا کہ بچہ کھیل رہا ہے، اس کو اٹھا کر اس کے گردن پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ یہ اور زیادہ سنگین بات تھی، موسیٰ علیہ السلام اس پر چیخ اٹھے، لقد جئت شیئا نکرا، بہت ہی بری بات، برا کام کیا آپ نے، ایک بچے کو اس طریقے سے قتل کر دیا۔ آگے چل کے بڑھے تو دیوار گرا چاہتی تھی، اس کو سیدھا کر دیا۔ ان میں سے کسی کی حکمت حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی سمجھ میں نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ دیکھو ان کے پاس جا کے ان کے ساتھ کچھ دن رہ کے دیکھو۔ تو بعد میں پھر حضرت حضر علیہ السلام سے جب جدائی ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو کشتی کا جو شگاف کیا تھا میں نے کشتی میں، وہ اس لیے کیا تھا کہ آگے جا کر ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ جو ہے وہ ہر کشتی کو ضبط کر لیا کرتا تھا، پکڑ لیتا تھا، تو اگر کوئی عیب دار ہوتی کشتی تو اس کو چھوڑ دیا، تو اس میں نے عیب پیدا کر دیا تاکہ، اور یہ لڑکا جو ہے یہ اگر جوان ہوتا تو اس کے یہ اپنے ماں باپ کو گمراہی میں کفر میں مبتلا کرتا، اس واسطے قتل کیا میں نے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ واقعہ بیان کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا ہے اور پھر قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے، وہ یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات میں جتنے واقعات پیش آ رہے ہیں، جو واقعہ بھی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، وہ حکمت تمہاری سمجھ میں بسا اوقات نہیں آتی۔ اس واسطے کوئی اگر بات تمہیں ناگوار ہو رہی ہے یا کوئی واقعہ ناگوار پیش آیا ہے تو اس پر یہ نہ کہو کہ یہ اللہ میں نے کیوں کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت مجھ پر کیوں ڈال دی، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کتنا عظیم حکمتوں کا ایک جہان ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا، یہ انسان محدود سی عقل لے کر پیدا ہوا ہے، چھوٹی سی عقل، اور اس چھوٹی سی عقل سے وہ اپنے ہی دائرے میں رہ کر سوچتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے میرے لیے، کون سی بری ہے۔ اللہ جل جلالہ پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کس چیز کا کیا وقت ہے اور کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، کس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اللہ جل جلالہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم لوگ چونکہ محدود عقل رکھتے ہیں، لہذا جو ناگوار واقعہ پیش آیا تو اس پر ہمیں رنج ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے اوپر بعض اوقات اعتراض بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن انسان کو ضرورت ہے کہ وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، لہذا اگر کوئی واقعہ طبیعت کے خلاف پیش آیا، کوئی ناگواری پیش آئی، تو یقیناً اس میں کوئی عظیم حکمت ہے، اور اس حکمت کے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کریں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ یہ تکلیف بھی دیتے ہیں، غم بھی دیتے ہیں، اور حکمت کے تحت دیتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود کیونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، لہذا اس کے اوپر اظہار غم یا اظہار افسوس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اگر آدمی اس کے اوپر غم کا اظہار کرے تو بھی کوئی پابندی نہیں، افسوس کا اظہار کرے تو بھی پابندی نہیں، رو پڑے تو بھی پابندی نہیں، اگر بے اختیار رو پڑے تو بھی کوئی پابندی نہیں۔ ہاں جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ البشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پیش آئے، کوئی تکلیف پیش آئے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو وہ یہ کہہ دیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ پڑھ لیں اور دل میں یہ تصور کر لیں کہ ہم تو سب اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہم کو، اسی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں، وہ اولئک هم المهتدون، اور وہی ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں۔ جو یہ کہہ دیں گے کہ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کہ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے زبان سے یہ کہتا رہا انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون، چاہے دل میں طوفان اٹھ رہا ہو غم کا، چاہے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، لیکن زبان پر اس کے یہ ہو کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اس سر نوازتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون، اتنی بڑی عظیم بشارت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور پھر یہ بھی آدمی تصور کرے کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی صدمہ ہوتا ہے تو ہر تکلیف پر اللہ تعالیٰ کیا اجر ہے، ہر تکلیف پر اللہ تعالیٰ کیا اجر ہے. اگر یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا چبھا ہے تو وہ کانٹا بھی چبھنا بھی انسان کے لیے موجب اجر ہے، موجب ثواب ہے. اور ایک واعظ میں حضرت والا نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے جو کبھی کبھی ہمارے دل میں کھٹکتی تھی، لیکن حضرت والا نے بڑے قوت سے واعظ میں بیان فرمایا کہ دیکھو ایک تو ثواب ہے تکلیف کا اور ایک ثواب ہے صبر کا، تکلیف پر صبر کرنے کا، دونوں ثواب اپنے اپنی جگہ ہیں. یعنی اگر فرض کرو کہ کوئی شخص تکلیف تو پہنچی اس کو لیکن جیسا صبر کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا، جس طرح کا صبر کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا، تو بھی فرماتے ہیں کہ تکلیف کا ثواب اپنی جگہ مل جائے گا، تو کیونکہ تکلیف کے اوپر مستقل اجر ہے وہ اپنی جگہ مل جائے گا. ہاں بے صبری کا اگر کوئی عمل کیا ہے اس کا گناہ بھی ہوگا لیکن وہ ثواب ضائع نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ ملے گا اور بے صبری کا گناہ الگ ملے گا. اور اگر اس پر صبر بھی کر لیا، اس معنی میں جو میں نے عرض کیا صبر بھی کر لیا، تو دوہرا اجر ہے، تکلیف کا اجر الگ اور اس پر صبر کرنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا، رضا بالقضاء کا اجر الگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. تو اس واسطے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی تکلیف ایسی نہیں ہے جو کسی مومن کے لیے معالے کا نقصان دہ ہو، ہر حالت میں اس کے لیے اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، تکلیف میں بھی فائدہ ہے. بلکہ ایک حدیث میں رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو کسی اونچے مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں، کسی اونچے مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہاں تک وہ اپنے اعمال سے پہنچ نہیں پا رہا. اللہ تعالی اپنی خصوصی شفقت اور محبت کی بنیاد پر وہ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی دنیا کے اندر تکلیف دیتے ہیں جس کے اوپر اس کو وہ صبر کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مرتبہ اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جہاں پہنچانا چاہتے ہیں اور عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پانا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کا ایک حصہ ہے. اور میں نے اپنے شیخ عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے ایک واقعہ سنا، بعد میں کتابوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی ملا نہیں، لیکن ظاہر حضرت نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہی ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی زوجہ مطہرہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا وہ بیمار ہوئی مرض وفات میں، تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، ان کی تیمارداری فرما رہے تھے. تو جب انہوں نے کسی تکلیف کا اظہار کیا تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خدیجہ تم اس بیماری سے بچو گی نہیں اور اسی میں تمہارا انتقال ہو جائے گا. یہ کہیں روایت حضرت والا نے دیکھی تھی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس پر یہ اشکال ہوا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بیماری کی حالت میں یہ بات کہنا تیمارداری کے آداب میں سے یہ ہے, عادت کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی بیمار کرسی کے لیے جائے تو اس کے سامنے کوئی تسلی کا کلمہ کہے. اور خود نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ جب کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے جاتے تو کوئی تسلی کی بات اسے کہہ دیتے کہ بھائی لا باس طہور ان شاء اللہ مثلاً, تسلی کی بات فرماتے تھے. نہ یہ کہ اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی تم بچو گے نہیں اس بیماری میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا بظاہر اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ملنا تھا آخرت میں, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اعمال عام اعمال کی بدولت اس مقام تک پہنچنا ان کے لیے مشکل تھا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں جس طرح یہاں رفیق حیات رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں پر بھی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف عطا فرمانا تھا. تو چونکہ اعمال کے ذریعے وہاں تک پہنچنا مشکل تھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ چوٹ دل پر ایک چوٹ دے دی تاکہ اس چوٹ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقام وہاں تک پہنچا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحتوں کو کون جانے اور کون اس کی خود کریت کر سکتا ہے. لہذا جب بھی کوئی صدمہ کوئی تکلیف کوئی رنج پہنچے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کا ایک کرشمہ سمجھ کر آدمی کو چاہیے کہ اس کو برداشت کرے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے اوپر بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. حدیث میں نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبر کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے اور دوسرے جنتی اس ثواب کو دیکھیں گے تو وہ بعض اوقات یہ تمنا کریں گے کہ کاش زندگی میں ہماری کھالوں کو کینچی سے کاٹا گیا ہوتا اور اس پر صبر کرتے تو اس پر صبر کا ہمیں یہ اجر ملتا. تو اس لیے کوئی تکلیف بھی ایسی نہیں ہے جو ایک مومن کے لیے رحمت نہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی ایک رحمت ہے, رحمت کا عنوان ہے, رحمت کا ایک عنوان ہے جو تکلیف بھی آتی ہے. تو سبق یہ دیا گیا ہے کہ چھوٹی تکلیف پہنچے یا بڑی پہنچے ہر تکلیف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ آدمی کہے انا للہ وانا الیہ راجعون, انا للہ وانا الیہ راجعون. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کلمہ صرف مرنے کے وقت ہی کہنا چاہیے, کسی کے مرنے پر ہی کہا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ جو کوئی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی پہنچے اس کے اوپر انا للہ وانا الیہ راجعون کہنا یہ سنت ہے نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ صبر کا ایک مظاہرہ ہے اور صبر کی ایک صورت ہے کہ بندہ یہ کہے کہ ہم اللہ کے ہیں لہذا اس نے جو کچھ فیصلہ کیا ہمارے حق میں برحق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چراغ گل ہو گیا تو آپ نے فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس موقع پر بھی کہتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس سے تکلیف نہیں پہنچی روشنی کے چلے جانے سے؟ کیونکہ تکلیف پہنچی لہذا یہ موقع ہے کہنے کا. تو اس واسطے جو کوئی بھی چھوٹی ہو یا بڑی تکلیف پہنچے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر رضا مندی کا اظہار کرنے کے لیے انا للہ وانا الیہ راجعون کہنا چاہیے اور اس کی عادت ڈالنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی خلاصہ یہ ہے کہ صبر الطاعہ ہو یا صبر المعصیہ ہو یا صبر المصیبہ ہو، یہ سارے دین کو سمیٹ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلا جو جملہ ارشاد فرمایا یا اگلا جو حکم دیا ہے وہ ہے صابر. اس صابروں کی تفسیریں مختلف طریقوں سے حضرات مبصرین نے کی ہیں. اکثر مبصرین کا تو کہنا یہ ہے کہ در حقیقت یہ جملہ جو آیا ہے یہ جہاد کے سیاق میں آیا ہے کہ جب تمہارا مقابلہ کسی دشمن سے ہو جائے جہاد میں تو پھر ثابت قدمی دکھاؤ، اس کے مقابلے میں ڈٹے رہو، اس کے مقابلے میں ڈٹے رہو، کس کے مقابلے میں ڈٹ جانا. لیکن دوسرا ذات مبصرین یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ سیاق یہ ہے، قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات الفاظ شان نزول اس کا سیاق تو کسی خاص معنی میں ہوتا ہے لیکن اس کا الفاظ عام ہوتے ہیں، تو اعتبار اس عام الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ اس خاص سیاق کا. تو حضرات مبصرین فرماتے ہیں ہمارے حضرت حکیم الامت قدس صلی اللہ تعالیٰ سرہ نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں صابرو کے، کہ صبر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. صبر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ جب انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر کوئی کام کرتا ہے، ایک ساتھ رہتا ہے، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو ان میں کبھی نہ کبھی دوسرے آدمیوں سے کوئی نہ کوئی خلاف طبع بات پیش آ جاتی ہے. تو اس کو بھی اگر آدمی برداشت نہ کرے تو لڑائی جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ برداشت کرے اس کی باتوں کو اور وہ برداشت کرے اس کی باتوں کو، دونوں طرف سے برداشت ہو، باہمی برداشت کا رویہ اختیار کرنا، اس کا مطلب ہے، یہ مطلب ہے صابروں کا. اور اس کا تعلق جو ہے معاشرت سے، کہ جب بہت سارے لوگ مل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو دو انسانوں کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی، طبیعتوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. تو اس لیے ان کے ساتھ رہتے ہوئے آدمی کو دوسرے سے کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچے گی، کچھ نہ کچھ ایزا پہنچے گی، خلاف طبع بات ہوگی، ناگواری پیش آئے گی. لیکن اس ناگواری پر صبر کرو، اور دوسرا جتنا صبر کر رہا ہے اس سے زیادہ تم صبر کرو، کوشش کرو کہ اس سے زیادہ میں کروں، کیونکہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ تم سے ناگواری ہو گئی ہوگی، وہ بھی تمہاری طبیعت کے خلاف کوئی کام کر رہا، تم اس کی طبیعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہوگا جسے وہ برداشت کر رہا ہوگا. تو تم ایک دوسرے سے اس صبر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کیا کرو تاکہ لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے یا کم سے کم آئے. یہ مطلب ہے صابر. اس کا بھی بڑا اجر ہے کہ آدمی لوگوں کے ساتھ گھلا ملا ہے اور ان کی طرف سے تکلیفیں بھی پہنچ رہی ہیں لیکن آدمی صبر کرتا ہے. تو اس کو حدیث میں فرمایا، ایک حدیث میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر ممن لا یخالط الناس. یعنی ایک آدمی تو وہ ہے کہ جو لوگوں سے ملتا جلتا ہی نہیں، تنہا زندگی گزار رہا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی سے ملوں ہی نہیں، تو جب کسی سے ملے گا نہیں تو نہ کسی سے تکلیف پہنچے گی اس کو، نہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائے گا. اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ گھلا ملا رہتا ہے، میل جول بھی رکھتا ہے مناسب حد تک، اور ان سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتا ہے. تو فرمایا کہ جو ملا جلا رہتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس شخص سے کہ جو لوگوں سے زیادہ ملتا ہی نہیں. تو یہ بتلانے میں مقصود ہے کہ بھائی زندگی اس زندگی میں واسطہ تو دوسروں سے پیش آئے گا, لازم ہے. کہیں باپ کو بیٹے سے پیش آ رہا ہے, بیٹے کو باپ سے پیش آ رہا ہے, بہن کو بھائی سے, بھائی کو بہن سے, کہیں دوست کو دوست سے, میاں کو بیوی سے, بیوی کو میاں سے. اور اس واسطے کے اندر ایک دوسرے سے تکلیفیں بھی پہنچیں گی, لیکن ان تکلیفوں کو برداشت کرو حد تلیم کا. یہ مصابرت ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو ان تکلیفوں میں جو تمہیں دوسروں سے پہنچ رہی ہیں. یہ بڑا عظیم سبق ہے اور بڑی عظیم تعلیم ہے قرآن کریم کی. کیونکہ اگر دیکھو لڑائی جھگڑے جتنے بھی دنیا میں ہوتے ہیں یا دنگے فساد ہوتے ہیں, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کی بات برداشت نہیں ہوئی, اور برداشت نہ ہونے کے نتیجے میں غصے میں آ گیا. جب غصے میں آ گیا تو غصے میں آنے کے بعد پھر آدمی اپنی حد میں نہیں رہتا اور کچھ بھی کر گزرتا ہے. لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ بھائی دنیا میں رہنا ہے, باہمی مردما و باعث صاف, انہی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, تو پھر ناگوار باتوں پر حتی الامکان صبر کرنے اور برداشت کرنے کی عادت ڈالے, تو پھر لڑائی جھگڑے کا امکان نہیں رہتا. آج کل جو آپ دیکھو کہ جگہ جگہ لڑائی جھگڑے ہیں, خاندانوں میں, گھروں میں فساد ہیں, اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو طبیعت کے خلاف بات پیش آ گئی بس ایک دم سے بڑا اٹھا دی. اس اپنے غصے کو پی جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر پی جانا, یہ صبر کی عظیم قسم ہے, اور اس کی تعلیم دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ صبر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو, اور باہمی تعلقات میں دوسروں سے پیش آنے والی ناگواری کو پی جاؤ. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, لوگوں غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرنے والے. اور یہی سنت ہے نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ نے یہ تعلیم بھی دی کہ آدمی کو یہ دعا مانگنی چاہیے, خاص طور سے اہل علم کے لیے, کہ اللہم اغننی بالعلم وزیننی بالحلم, اے اللہ علم کی دولت عطا فرما اور حلم سے اس کو مزین فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ خصوصی تعلق عطا فرما دے, اپنی محبت کو سب محبتوں پر غالب فرما دے. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما, جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما, جو بے اولاد ہے ان کو یا اللہ صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو اپنے بچوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں, یا اللہ ان کو بہتر رشتے عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا
یہ رہنمائی کے لیے ویب سائٹ ہے. اس کے آغاز و مقاصد www.deenislam.com اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ اصل حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے۔ توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے۔ اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے۔ نیز صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدرسہ مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائر سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدرسہ اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھر صاحب مدرسہ کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان بھی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل یعنی آن لائن دارالافتاء اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔